السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں سلامتی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، عبادات کی توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر کی حاضری سے مشرف فرمایا. آج اسلامی سال کی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، یکم محرم الحرام. 1441 مکمل ہو کر 1442 سال کا آغاز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس اسلامی سال کو مبارک فرمائے، ہمیں صحت اور عافیت اور سعادت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. جس اللہ نے ہمیں اس سال کی ابتدا دکھائی ہے، وہ ہمیں اس کا اختتام بھی دکھائے، اور ہم سب کو عمر دراز، خیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ اور تقوی کے ساتھ نصیب فرمائے. شب و روز گزرتے ہیں، زندگی انسان کی مکمل ہوتی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. دن ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، صدیاں ہیں، زمانہ اپنی ترتیب کے مطابق گزرتا جا رہا ہے، آنے والے آتے ہیں اور جانے والے جاتے ہیں. ہمیں اور آپ کو جو یہ زندگی کے قیمتی لمحات ملے ہوئے ہیں، اس کی قدر و منزلت پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہر دن زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، ہر رات زندگی کا ایک بیش بہا قیمتی انمول موتی ہے. کہ زندگی کا گزرا ہوا کوئی بھی دن، کوئی بھی رات پلٹ کر واپس نہیں ملتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا ایک قبر پر، اور آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے کی سب سے زیادہ قیمتی چاہت، اگر اس کو کوئی چانس دیا جائے، موقع دیا جائے، اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری دلی چاہت کیا ہے، تو اس کا ارمان یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی سے زندگی کے صرف اتنے لمحات مانگنے کا طلبگار ہے کہ جس میں 2 رکعت نفل ادا کر سکے، کہ اگر اس کو پھر سے کوئی موقع ملے تو یہ اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نفل کے بقدر وقت مانگ کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا. کیونکہ زندگی میں انسان کو ان چیزوں کی قدر و منزلت پتہ ہونے کے باوجود وقت نہیں ہوتی، یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا گزر ایک قبر پر ہوا اور یہی حدیث مبارک ان کے دل دماغ میں تازہ ہوئی کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ قبر والے کی دلی حسرت اور چاہت ہے کہ اس کو صرف اتنا وقت مل جائے جس میں دو رکعت نفل ادا کر سکے، تو وہ یہی ارمان رکھے گا کہ مجھے دو رکعت نفل مزید پڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو وہی حدیث جب دل دماغ میں تازہ ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سواری سے نیچے اترے اور وہیں سر دست ایک جانب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت نفل ادا کی اور پھر اپنے ساتھیوں سے یہی حدیث بیان فرمائی کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ قبر والے کی چاہت اور حسرت یہی ہوتی ہے کہ کاش کہ اتنی مہلت پھر مل جائے اس میں دو رکعت نفل پڑھ لوں، تو میں تو ابھی زندہ ہوں تو میں نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت نفل عبادت کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ پاک نے زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ دیا ہے جو سنہری سرمایہ ہے۔ صبح و شام کے گزرنے کے ساتھ زندگیاں تمام ہوتی ہیں، زمانہ اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں۔ ان لمحات کو قیمتی بنانے والا اور شب و روز کی قدر و منزلت کو پہچاننے والا ہی کامیاب ہے۔ شمسی سال ہو، قمری سال ہو، سال شروع ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر گزرا سال ہماری زندگی کے اندر ایک پگھلا ہوا، ایک گھلا ہوا، ایک گھٹا ہوا سال ثابت ہوتا ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ایک برف بیچنے والے سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی، بڑا سبق میں نے اس سے سیکھا، جو برف کے سل لیے ہوئے فروخت کرنے کے لیے تھا اور کہہ رہا تھا لوگوں مجھ پر ترس کھاؤ، رحم کرو اور مجھ سے برف خرید لو، اس لیے کہ میرے پاس وہ سرمایہ ہے کہ جو ہر لمحے پگھل کر گھل کر کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی بھی برف کی طرح ہے کہ ہم اس کو اچھے کام میں لگائیں، برے کام میں لگائیں، اس کے لمحات کو قیمتی بنائیں یا نہ بنائیں، 24 گھنٹوں میں گھنٹوں کے اعتبار سے، منٹ اور سیکنڈ کے اعتبار سے ہر لمحے ہماری زندگی گھل رہی ہے۔ قدردانی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے شب و روز کو ایک نظام الاوقات کے تحت ڈھال لے، عبادت کے وقت عبادت، معاش کے وقت معاش، اور حقوق کی ادائیگی کے وقت رشتہ داروں سے، اپنے اڑوس پڑوس سے، دوست و یاروں سے تعلقات کا نبھانا، ہر موقع پر جو بھی عبادت کا وقت آئے اس عبادت کو بر وقت انجام دے لینا۔ زندگی کے یہ لمحات بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ذوالحج کا مہینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، اور پھر سال مکمل ہونے کے فوراً بعد جب محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی ہی تاریخ جو آج یکم محرم الحرام ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے خاندان کے ساتھ ایک عظیم الشان شہادت کا نذرانہ پیش کرنے کا عظیم دن ہے۔ سال کے اختتام پر بھی قربانی ہے، سال کے افتتاح پر بھی قربانی ہے، اس امت کی قربانیاں ہیں۔ اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ راہ تنگ بہت تھی شہر وفا کو جانے کی، جان تھی سو وہ حاضر کر دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، اہل وفا خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی۔ اکابرین اور اسلاف نے، صحابہ اور تابعین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی پوری مبارک جماعت نے قربانیاں دی ہیں، جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنے خون سے اس زمین کو سیراب کیا، ایمان کی آبیاری کی ہے۔ ان حضرات کی قربانیوں کے بعد یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سلطنت اسلامیہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی تھی، اور 22 لاکھ مربع میل پر حدود اسلامیہ کا پورا وسعت کا حلقہ تھا۔ حج سے واپسی کا سفر تھا، بڑھاپے کے آثار تھے، بیٹھے ہوئے تھے سفر کے دوران، آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے ربا تھک گیا. اب دل چاہتا ہے کہ میری ذمہ داریوں میں کوئی کمی کوتاہی آئے اس سے پہلے آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں. اور دعا کتنی اونچی مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت عطا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار تعریفیں کی ہیں. ہر صحابی کی اپنی ایک نمایاں شان ہے. حضرت خلفاء راشدین کے اوپر تو ابواب بھرے ہوئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ, ان حضرات کے فضائل کے اوپر احادیث مبارکہ کی کتابوں میں پورے پورے ابواب ہیں, فضائل اور مناقب ہیں. اس کے علاوہ پھر عشرہ مبشرہ, دیگر صحابہ, ہر صحابی اپنی ایک نمایاں شان اور پہچان رکھتے تھے. ایک سادہ سا دیہاتی صحابی بھی کیوں نہ ہو, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت اور محبت کے اندر نمایاں اور آیاں ہوتے تھے. ظاہر ابن حرام, سیاہ فام, دیہاتی باشندے جو دیہات سے آتے سبزی ترکاری لاتے اور ساتھ میں دیہات کی کوئی سوغات لے آتے. واپس جب جاتے مدینہ منورہ کی سوغات, کوئی کھجور وغیرہ, کوئی بھی چیز آپ ان کے حوالے فرما دیتے. دیکھنے میں معاشرے کا ایک سادہ سا انسان ہے سیاہ فام, غریب, سبزی اور ترکاری بیچنے والا, گاؤں کا باشندہ, لیکن حضور کی نظر محبت, نظر شفقت ایسی کہ ایک دن بازار کے اندر چادر بچھا کر اپنی سبزی بیچ رہے ہیں اور آپ آئے, پیچھے سے آ کر آپ نے کوہلی کے اندر لے کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور محبت سے دبوچا اور بھیچا. پہلے تو وہ حیران ہوئے کہ مجھے کس نے اس طرح دبا لیا. پھر جب آپ کی خوشبو, آپ کی مہک, آپ کے نرم اور ملائم بدن کی آہٹ اور آپ کا انداز محبت اور شفقت پہچان گئے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پہلے تو اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن جب آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے, آواز بھی پہچان گئے, شخصیت اور ذات بھی پہچان گئے, تو اب اپنے بدن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے اور زیادہ ملانے لگے. یہ وہ شفقت اور محبت اور اپنائیت ہے. ایک ایک ظاہر میں دیہات کا ایک سادہ سا باشندہ ہے, سبزی فروش ہے, لیکن دربار رسالت میں وہ اتنا مقبول اور محبوب ہے کہ آپ ایسی اپنائیت کے ساتھ اپنے چہیتے دوست کی طرح اس کو اپنے سینے سے لپٹا رہے ہیں اور ازراہ محبت فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے خریدے یہ غلام. اس پر حضرت ظاہر ابن حرام جو سیدھے سادے خستہ حال سیاہ رنگ کے تھے, فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ اگر مجھے کوئی خریدے گا تو مجھ جیسے غلام کا خریدنے والا تو خسارے اور گھاٹے کا سودا کرے گا. فرمایا کہ ظاہر ایسی بات نہیں, تم اپنی ظاہری شکل و صورت کو مت دیکھو, اللہ کے ہاں جو تمہاری قدر و منزلت ہے تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو. تمہارا خریدار کوئی گھاٹے کا سودا کرنے والا نہیں. آج امت ساری کی ساری بھی جمع ہو جائے اگر اب ظاہر ابن حرام کے درجے اور رتبے مقام کو نہیں پہنچ سکتی کہ جس شخصیت پر آپ کی ایسی محبت اور شفقت اور ایسی اپنائیت کہ اپنے دست مبارک میں ان کو دبوچ لیا اور ایسے محبت بھرے جملے آپ فرما رہے ہیں, پوری امت بھی اگر کوشش کر کے ان کے رتبے مقام کو پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتی. تو آپ کے دربار عالی میں حضرات خلفاء راشدین, عشرہ مبشرہ, حضرات بدریین, احد کے صحابہ, موقع بموقع ہر ہر انداز سے آپ نے اپنے صحابہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ایسی بڑی شخصیت, اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مقام عطا فرمایا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. صفوں میں فاصلہ ذرا کم کر لیجئے, باہر بارش شروع ہے. اللہم صیبا نافعا, جتنا بھی ہو سکتا ہے مل مل کر بیٹھ جائیں تاکہ حضرات اندر آ سکیں. اللہ تعالی برسنے والی بارش کو ہمارے لیے رحمتوں کی برسات بنائے, زمین کو سیراب بنائے, پانی کی قلت کو ختم فرمائے, ہم سب کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے, آباد و شاداب رکھے, رحمتوں کے نزول کے سلسلے جاری اور ساری رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے صحابی کہ جب دعا کی گئی اللہ مجھے شہادت کی موت اور آپ کے حبیب کے شہر میں چاہیے, اللہ پاک نے اسی کو کر کے دکھا دیا. کہ جیسے آپ کی چاہت ویسے ہی ہم آپ کو چاہت کے مطابق. پھر ایسا اونچا معاملہ ہوا کہ مدینہ منورہ کا شہر, مسجد نبوی اور محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے در و دیوار بھی شہادت کے اوپر گواہ بننے والے تھے. فجر کی نماز کا وقت تھا کہ ابو لؤلؤ مجوسی فیروز نامی شخص کہ جو دل کے اندر آپ کے خلاف کینہ اور بغض رکھتا تھا اور ایک معمولی سی ناچاکی کی وجہ سے اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں آپ سے انتقام لوں گا, زہر میں بجھا ہوا خنجر لایا اور آپ پر فجر کی نماز میں یک بعد دیگرے وار کیے جس سے آپ کا پورا پیٹ چاک ہوا اور آپ اس قدر زخمی ہوئے, پیٹ چاک ہوا کہ آپ کو جب دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ پیٹ سے باہر آ رہا تھا. چند دن آپ شدید علیل رہے اور اس دوران آپ نے صحابہ کے نام دے دیے کہ ان حضرات کو میرے بعد رائے اور مشورے سے ان میں انتخاب کر لینا خلافت کے لیے. اور پھر یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرمانے لگے. جس وقت شہادت کا جام نوش فرما رہے تھے اور ملک الموت آ چکے تھے, قریب تھا واپسی کا سفر, تو آپ کا مبارک سر آپ کے صاحبزادے کی گود میں تھا. فرمایا کہ عبداللہ میرا سر گود سے ہٹا دو, زمین پر رکھ دو, میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس عاجزی کے ساتھ جاؤں کہ عمر کا سر زمین پر خاک آلود ہو. تو بیٹے نے ذرا ہچل مچل کی اور چاہا کہ ابا کا سر گود ہی میں رکھ کر. فرمایا کہ وقت کم ہے, جلدی کرو, مزید تاخیر نہ کرو. اور یہی ہوا کہ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے. اور پھر سعادت اتنی اونچی ملی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پہلو میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری آرام گاہ کی جگہ ملی, انہی کے متصل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرام گاہ بنی. یہ فیصلے عرش پر ہوئے جو فرش پر نافذ ہوئے کہ ان حضرات کو اللہ پاک نے وہ سعادت عطا فرمائی کہ زندگی میں بھی اور بعد وفات بھی اور محشر میں بھی اور جنت میں بھی. آپ نے ایک موقع پر دونوں حضرات آپ کے ہاتھوں میں تھے, دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ تھا, بائیں ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا. فرمایا کہ جنت میں بھی ہم اسی طرح آئیں گے. پہلو میں مصطفیٰ کے بنا آپ کا مزار, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کی پیدائش ہونے لگتی ہے فرشتے المیہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کہاں سے اس کی مٹی اٹھانی ہے. حکم ہوتا ہے جہاں سے بھی جس سرزمین سے اس کی پیدائش کا حکم ہو فرشتے ایک مٹھی مٹی اٹھاتا ہے اور جیسے اللہ کی شان ہے اس کو گارا بنایا جاتا ہوگا انسان کے وجود کی تخلیق کے اندر, اس کو ڈھال کے جو ناف کا حصہ ہے اس حصے کے ساتھ اس مٹی کو خلط ملت کر دیا جاتا ہے. اور بعد وفات انسان کی تدفین پھر اسی سرزمین پر ہوتی ہے جہاں سے اس کی خاک اٹھائی گئی تھی, جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی تھی. کہنے میں آ جاتا ہے کہ انسان فلاں جگہ گیا ہوا تو وہاں انتقال ہوا, وہاں تدفین ہو گئی, فلاں جگہ تھا فلاں قبرستان میں تدفین ہوئی. در حقیقت یہ فیصلے اٹل ہیں کہ پیدائش سے پہلے ہی وہاں سے مٹی اٹھا لی جاتی ہے ایک مٹی کی, اور اس کے بعد وفات کے بعد تدفین بھی اسی سرزمین پر ہوتی ہے کہ جہاں سے اس کی مٹی اٹھی تھی, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اعزاز بخشے تو وہ حضرات خدمت انجام دے کر گئے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے پوری زندگی وقف کر دی اور واپسی کے سفر کے لیے عام موت کے بجائے شہادت کی موت, اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں اللہ پاک نے عطا فرمائی, اور اسی شہر کے اندر اسی مسجد میں اسی کے متصل آپ کے حجرے اطہر کے اندر اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے آرام فرما دیا. تو بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی بات مان کر چلتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی باتیں مانتے ہیں. زندگی تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اسی صبح شام کو کارآمد بنا کر چلنے والا قطرے قطرے سے اپنے لیے دریا بناتا ہے. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, جائے عیش و عشرت و مستی نہیں, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. زندگی کے جو شب و روز ملے ہوئے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں, ان کو کارآمد بنانا, گناہوں سے بچانا, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانا, یہ اہل ایمان کی شان ہے. غیر مسلم سائنسدانوں نے تو ایک گھڑی بنا لی, ان کیا تو ایمان تو ہے نہیں, دین اسلام تو ہے نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ اور تابعین تعلیمات تو ہے نہیں, قرآن و حدیث تو ہے نہیں. وہ بیچارے اپنی سوچ سے اور اپنی فکر سے ہی چلتے ہیں. انہوں نے ایک گھڑی بنا لی جس کے اندر گھنٹوں کو انہوں نے فٹ کر دیا کہ اگر ایک انسان کی زندگی عام اوسطاً 70-75 سال کی بھی ہو تو اس کی زندگی 28,000 گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے, 28,000 دن پر. کہ اگر کوئی شخص 75-76 سال بھی جیتا ہے تو دنوں کے اعتبار سے وہ 28,000 دن اپنی زندگی کے پاتا ہے. تو انہوں نے اس یادداشت کے لیے ایک گھڑی تیار کر لی جو ہر لمحے گھٹاؤ کی طرف آ رہی ہے, عام گھڑیاں تو بڑھاؤ کی طرف جاتی ہیں. انہوں نے اس 28,000 دن والی گھڑی کو روزانہ کے اعتبار سے ایک ایک دن اس کا گھٹتا ہے, اس دن کے اندر گھنٹے گھنٹوں میں منٹ منٹ میں سیکنڈ گھٹتے ہیں, تو وہ اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کی قدر پہچانتے ہیں. لیکن اہل ایمان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے کہ صبح کرو تو شام کے آسرے میں مت رہنا, شام کرو تو صبح کے آسرے میں مت رہنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ عبداللہ زندگی اور موت کو کیسا پاتے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صبح کرتا ہوں تو شام کی امید نہیں رکھتا, شام کرتا ہوں تو صبح کی امید نہیں رکھتا. فرمایا بڑی لمبی امید ہے کہ صبح سے شام تک کی. فرمایا میں تو نماز کے لیے دائیں طرف کا سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف کا سلام پھیر پاؤں گا یا اس سے پہلے اجل کا فیصلہ آ جائے گا. تو آپ نے تو ہمیں چوکنا رکھا ہے لمحات کے اعتبار سے, شب و روز کے اعتبار سے, اور فرمایا کہ اپنی نمازوں میں ہر نماز کو ایک دھیان کے ساتھ پڑھو, شاید کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. جب نماز کا یہ حکم دیا تو پھر ہر عبادت کے اندر یہی سوچ ہو, رمضان شاید کہ آخری رمضان ہو, عید شاید کہ آخری عید ہو, جمعہ شاید کہ آخری جمعہ ہو. اور دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ کس قدر چٹ پٹ اموات ہو جاتی ہیں کہ رات تک انسان بالکل چاقو چوبن, حشاش بشاش. عید کی صبح جو ہمارے دوست محترم جناب ندیم بھائی کا انتقال ہوا, رات چاند رات ہے, خوشی ہے, گھر میں تیاریاں ہیں اور جانور تیار ہے, صبح قربانی کر لی, جانور بنا رہے اور اس کی پسلیاں وغیرہ کاٹ رہے, گائے تھی, اور اسی دوران سینے میں دل میں درد شروع ہوا اور لے کر اسپتال بھاگے, پہنچ بھی گئے, اس کے باوجود بھی موت کا وقت مقرر ہے, اللہ کو پیارے ہو گئے. عید کا دن ہے, جانور پچھاڑا ہے, قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ خط بڑا ہوا تھا, مجھے بڑی ہوئی تھی, ناخن بڑے ہوئے تھے, سنت کی ادائیگی میں نقالی کر رہے تھے. سنت ہے کہ قربانی کرنے والا ذی‌الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی اپنے ناخن تراش لے اور مجھے تراش لے, جو اضافی خط وغیرہ بنانا ہوتا ہے وہ بنا لے, زائد بال وغیرہ صاف کر لے, پھر 9-10 دن تک قربانی کے عمل تک اپنے بال ناخن نہ تراشے تاکہ حجاج کے ساتھ مشابہت ہو جائے, قربانی کر لینے کے بعد پھر اپنا خط بنائے, مجھے تراشے, ناخن کاٹے. اتنا بھی موقع نہیں ملا, انہیں بالوں کے ساتھ, انہیں ناخنوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. تو انسان کی زندگی پانی کا بلبلا ہے, قدر کرنے والا اپنی زندگی کے ایک ایک دن کو قیمتی جانتا ہے, اس کی قدر و منزلت کو پہچانتا ہے. ہمارے اکابرین اور اسلاف میں ایسے ایسے حضرات گزرے کہ جو علمی خدمات کے اندر کھانے تک کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ ایک طویل عرصے تک زندگی کے آخری جو آپ کے ایام تھے دن میں صرف کھانا کھاتے تھے, رات کا کھانا چھوڑ دیا تھا. کسی موقع پر اظہار فرمایا کہ میری ایک مشفق و مہربان بہن تھی, وہ مجھے بڑا خیال لگتی تھی. جب تک وہ زندہ تھی تو رات کے وقت جب میں اپنی کتابوں کے مطالعے میں مصروف ہوتا تھا تو وہ مجھے کھانا کھلاتی تھی, ایک لقمہ بنا بنا کے میرے منہ میں ڈالتی تھی اور میں اپنے مطالعے میں مصروف رہتا تھا. میرا وقت ضائع نہیں ہوتا تھا. جب سے میری اس مشفق و مہربان بہن کا انتقال ہوا اس کے بعد سے میں نے رات کا کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا کہ کھانا جتنی دیر کھاؤں گا اتنا میری زندگی کا وقت میرے علمی خدمات سے رہ جائے گا. حضرت امام محمد رحمہ اللہ اس قدر علمی خدمات کے اندر منہمک رہتے تھے, رات دن تالیف اور تصنیف, ہزار سے زیادہ کتابیں تالیف فرما دی. نہ کپڑوں کا ہوش ہوتا تھا نہ کھانے کی پرواہ ہوتی تھی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ زندگی ایسی محدود اور 1100 کے لگ بھگ کتابیں اور ایسی ضخیم کتابیں کہ ہم پڑھ نہیں پاتے, انہوں نے محققانہ کتابیں لکھ ڈالی. لمحات کی قدر و منزلت پہچاننے والے اپنی زندگی چھوٹی ہونے کے باوجود بھی ایسے کام کر گئے کہ ہزار سال کے اندر بھی انسان وہ کام نہیں کر سکتا. حضرت علامہ نووی رحمہ اللہ علمی دنیا کے اندر بہت بڑے امام ہیں. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے بہت بڑے نامی گرامی, گویا کہ کامل علم والے اور ماہر و محقق, بہت بڑے فن کے امام گزرے علامہ نووی رحمہ اللہ. صرف 45 سال عمر پائی ہے اور علمی خدمات اتنی بڑی ہیں, علمی دنیا میں نام اتنا اونچا لگتا ہے کوئی 80-90-100 سال کی شخصیت ہوں گے. 45 سال کا ایک انسان ایک نوجوان تصور ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اتنی اونچی شخصیت, اتنا بڑا علمی خدمت کا کام انجام دے کر گئے, 46 سال عمر پائی ہے. حضرت مولانا محمد یوسف کانزلوی رحمہ اللہ بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے, علمی خدمت میں اور تبلیغ کی خدمات میں اس قدر بڑا کام انجام دیا, صرف 47 سال عمر پائی ہے. چھوٹی عمر میں بڑے کارنامے انجام دے کر جانے والوں نے وقت کی قدر و منزلت کو پہچانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اغتنم خمسن قبل خمسن, پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو, شبابک قبل حرمی, اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی میں جو آب و تاب, جو شباب, جو کمال, جو قوت, جو جوہر اللہ پاک نے رکھے ہیں وہ بڑھاپے میں سب ختم ہو جاتے ہیں. صحت کا قبل سقمک, اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. وہ غنا کا قبل فقری, اپنی مالداری کو فقر و فاقہ کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. وہ فراغ کا قبل شغلک, اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. اور سب سے اہم ترین چیز, وہ حیات کا قبل موتک, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ سرمایہ بڑا قیمتی ہے. غفلت میں, گناہوں میں, لایعنی چیزوں میں, کھیل کود تماشوں میں اس کو ضائع کرنا بہت بڑی ناسمجھی ہے. اپنی زندگی کے شب و روز کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں, ذکر اللہ میں, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں, اور اپنے کسب معاش کے اندر حلال اور جائز طریقوں کو اپناتے ہوئے, اور فرصت کے اوقات اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں گزارنے کی انسان کوشش کرے, محنت کرے, لگن کے ساتھ, جذبوں کے ساتھ لگا رہے, تو زندگی کی یہی شب و روز انشاءاللہ آخرت کا ہمارے لیے بڑا سرمایہ بننے والے ہیں. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے. ہر چیز جو اللہ پاک نے دی ہے عظیم الشان نعمت ہے, آخرت میں ہر نعمت کا سوال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندے مومن اور ابن آدم کا قدم اپنی زمین سے, اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتا جب تک کہ چار چیزوں کا اسے سوال نہ ہو جائے. روز محشر اس کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتے جب تک کہ چار چیزوں کا اسے سوال نہ ہو جائے. ان عمری, اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا, فیما افنا, اپنی زندگی کو کن چیزوں میں ختم کر کے آئے ہو, بالغ ہونے سے لے کر وفات تک اپنی زندگی کن کاموں میں لگائی ہے. وعن شباب ہی فیما ابلا, جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کی طاقتوں کو, صلاحیتوں کو, قوتوں کو کن کاموں میں صرف کیا ہے. وعن علم ہی فیما علم, اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا کتنا اس کے پر عمل کیا. وعن مال ہی, اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا, من اين اکتسب وفیما انفق, مال کہاں کہاں سے کمایا, کہاں کہاں خرچ کیا. یہ بڑے بڑے سوال ہیں, ان سوالات کے جوابات دیے بغیر بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے. تو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. زندگی شب و روز وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل رہی ہے, گزر رہی ہے, اور ہمارے زندگی کے دن تمام ہو رہے ہیں. اس لحاظ سے ہر آنے والا دن ہمارے لیے زندگی کے قیمتی سرمایہ ہے, اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کی جائے, اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھا جائے, دعاؤں کا, استغفار کا, اور عبادت اور طاعت کا اہتمام کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس نئے سال کو مبارک فرمائے اور زندگی ہمارے خیر و برکت والی, سعادت والی, اعمال صالحہ اور تقوی والی اور سعادت والی بنائے, اور اللہ تعالی اپنی فرما برداری کے اندر, اپنی بندگی کے اندر ڈوب کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لبادہ اوڑھ کر جینا ہم سب کے لیے آسان بنائے. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.